الرحيم نحمد ونصلي على رسوله الكريم کی کتاب ہے فیض جزدانی، یہ ترجمہ فتح ربانی کا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اصلاحی مجالس کا مجموعہ ہے، اس میں سے ہماری سیکوار کی مجلس میں پڑھا جا رہا ہے۔ اللہ پاک سے یہ مانگ کر بیٹھیں کہ اللہ نے اس میں جو روحانی تاثیر رکھی ہے، نورانی تاثیر رکھی ہے، ایمانی تاثیر رکھی ہے، ایقانی تاثیر رکھی ہے، احسانی تاثیر رکھی ہے، ہمارے دلوں میں بھی اتر جائے تاکہ ہمارے دلوں کی بھی کامل اصلاح ہو جائے، جو ہمارا اس مجلس سے اصل مقصود ہے۔ یہ بات بار بار عرض کی جاتی ہے کہ جب بھی ہمیں ایسی مجالس میں شرکت کا موقع اللہ عطا فرمائے، یہاں آئیں یا کہیں جائیں، تو ٹٹول ٹٹول کر دل کے اندر کوئی اور غرض ہو تو نکال دیں، ایک ہی طلب ہو کہ میرا دل بن جائے، سنور جائے، پاک ہو جائے، صاف ہو جائے، شفاف ہو جائے، نفس کی علائشوں سے پاک، بگڑی ہوئی طبیعت کی علائشوں سے پاک، ماحول کی مادی اور گندی فضاؤں کی علائشوں سے پاک، اللہ کی یاد سے غفلت کی وجہ سے دل پر شیطان کا تسلط ہو جاتا ہے، یہ قویم بن جاتا ہے، یہ دل کے پاس بیٹھا ہوا علائشیں ڈالتا رہتا ہے، اس کی علائشوں سے پاک۔ انشاءاللہ اللہ سے مانگ کر بیٹھیں گے تو اللہ ہمارے دلوں کی صلاحیت کو درست فرمائیں گے، ہمارے دل اللہ پاک کی معرفت کو حاصل کرنے والے بنیں گے، اللہ کی محبت سے معمور ہوں گے، اللہ کی اطاعت پر شوق اور رغبت سے بھرنے والے بنیں گے، اللہ کے نافرمانی سے ہمیں روکنے والے بنیں گے۔ دل کا اصلی کام تو یہ ہے، اور یہی تصوف سے تزکیہ مقصود ہے، نفس کا تزکیہ بھی یہی ہے۔ ہم میں سے ہر آدمی اگر اپنے دل میں جھانکے تو صاف صاف محسوس کرے گا ہر وقت ایک کشمکش چلتی ہے، منفی جذبات ابھرتے ہیں، مغلوب ہو جاتے ہیں، اچھے کام کا داعیہ دل میں بیدار ہوتا ہے، بے ہمت ہو جاتے ہیں۔ تو دل کے اندر ایک ایسی صلاحیت لینی ہے، ایسی قوت لینی ہے، ایسی ہمت لینی ہے کہ شریعت مطہرہ کا ہر حکم ہمیں مرغوب ہو جائے، جی چاہے اس کے بغیر رہ نہ سکے، ہر نافرمانی دل کے اندر ایسی مبغوض ہو جائے، دل کے اندر گھن آئے گندگی سے، جیسے غلاظت سے آتی ہے، اور بچنے والے بن جائیں۔ تصوف تو یہ ہے، صوفی تو وہ ہے جس کا دل صاف ہو گیا ان چیزوں سے ہے۔ تو یہ اللہ پاک نے ہر زمانے میں ہمیں فرمائی ہے۔ اب ہمارے ان مجالس کے اندر کبھی قدیم بزرگوں کے ارشادات پڑھتے ہیں، کبھی جدید، مخصوص سب کا ایک ہی ہے، دل کی اصلاح، دل کی صفائی، اور صفائی یہ مراد ہے۔ تو یہ حضرت کے ارشادات بھی اس زمانے میں ہزاروں کا مجموعہ آپ کے پاس آتا تھا، طلب تھی لوگوں کے اندر، چاہتے تھے، اس لیے اصلاح ہوئی اس زمانے میں بھی، اور آج تک ان کے ان ارشادات سے اصلاح ہو رہی ہے۔ یہ اللہ نے ان کی ان محنتوں کو قبول فرمایا، تو ایسی تاثیر رکھی کہ اس زمانے میں ان کے متعلقین نے ان کے ارشادات کو محفوظ کیا۔ اصل حضرت کا واضح ہے، یہ عربی میں ہے، جس کا ترجمہ ہمارے قریب زمانے میں مولانا عاشق لائی میرٹھی رحمۃ اللہ نے فرمایا، تو اس میں سے پڑھا جاتا ہے۔ پچھلی اتوار کی چند سطریں پھر پڑھ لیتے ہیں، یہ بار بار پڑھنے کی چیزیں ہیں، اللہ کرے کہ بات ہمارے بھی دل میں اتر جائے۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کے تعلق سے ان کی بات ہی چل رہی تھی کہ جنہوں نے محنت کر کے اپنے دلوں میں صلاحیت حاصل کر لی ہے، اس کے تعلق فرماتے ہیں، جو شخص ظاہر شریعت پر عمل کرتا رہے گا، تو یہ عمل کرنا اس کو حق تعالیٰ کی معرفت اور اس پر عمل کرنا نصیب کرے گا۔ بات تو تفصیل سے ہو چکی اس پر پچھلے دعا، یہ تو بار بار کی بات ہے نا، یعنی یہ حضرت پیران پیر، ان کے الفاظات بہت سے ہمارے دلوں کے اندر احترام ہے، تو یہ شریعت کے بغیر بات بنتی نہیں ہے، کیونکہ بعض آج کل جہل صوفی کہتے ہیں شریعت اور ہے طریقت اور ہے، جیسے طریقت شریعت کے متوازی کی چیز ہے، بالکل نہیں، طریقت شریعت کے تابع ہے، شریعت اصل ہے، اس لیے حضرت صاحب شریعت بھی ہیں، صاحب طریقت بھی ہیں، اس لیے حضرت کے ہر بات میں شریعت کا تذکرہ ضرور ہوگا۔ تو یہاں فرما رہے ہیں جو شخص ظاہر شریعت پر عمل کرتا رہے گا، ظاہر شریعت پر عمل کرتا رہے گا، تو عمل کرنا اس کو حق تعالیٰ کی معرفت، اس پر عمل کرنا نصیب کرے گا، یعنی شریعت کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ جو شخص ظاہر شریعت پر عمل کرتا رہے گا تو یہ عمل کرنا اس کو حق تعالیٰ کی معرفت، اس پر عمل کرنا نصیب کرے گا۔ شریعت تو اس کے اور مخلوق کے درمیانی معاملات کے لیے ہوگی، شریعت تو اس کے اور مخلوق کے درمیانی معاملات کے لیے، شریعت مطہرہ وہ نازل شدہ شریعت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں عطا ہوئی، اور قیامت وقت تک آنے والے زمانوں کے لیے عطا ہوئی۔ ایک غلط فہمی یہ لگتی ہے کہ وہ زمانہ قدیم تھا، اس وقت حالات کچھ اور تھے، اس وقت کے اعتبار سے تھی، اب تو اور حالات ہیں، نہ نہ نہ، جس اللہ نے شریعت مطہرہ اتاری ہے وہ ایسی دی ہے کہ ہر زمانے میں قابل عمل ہے اور رہے گی، اس لیے فرما رہے ہیں کہ یہ تو معاملات جو لوگوں کے ساتھ پڑھنے ہیں اس کے لیے ہے کہ جو جانی شریعت تو اس کے اور مخلوق کے درمیانی معاملات کے لیے ہوگی، کیونکہ شریعت مطہرہ کے پانچ بڑے بڑے شعبے ہیں، صرف عبادات نہیں ہیں، عبادات، معاملات، معاشرت، عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق، یعنی شریعت مطہرہ ایسی نازل شدہ شریعت ہے کہ ہمارے زندگی کا کوئی گوشہ اس نے چھوڑا نہیں۔ اب مسئلہ کیا ہے، ہمارے دل کے اندر وہ صلاحیت ہے نہیں ہے، یہ زمانے کی مادی فضاؤں نے ہمارے دل پر ایسا تسلط کر لیا ہے، اور یہ مادیت کی محبت دلوں کے اندر ایسا راسخ ہو گیا۔ اس زمانے میں سب سے بڑا فتنہ یہی ہے کہ دلوں کے اوپر مادی تقاضے غالب ہیں، انہوں نے ہمیں جو ہے اتنا جکڑ لیا ہے، پھر کہتے ہیں جی مشکل ہے، مشکل نہیں ہے، شریعت آسان ہے۔ اللہ ہمارے دلوں کے اندر یہ صلاحیت عطا فرمائے، یہ تصوف جو ہے یہ دل کی صفائی کا نام ہے، جب دل کے اندر صفائی ہو جاتی ہے تو دل کی صلاحیت درست ہوتی ہے، یہ دل شریعت کے ہر حکم کو محبوب جانتا ہے، مرغوب جانتا ہے، اللہ کرے ہمارے بھی ایسی ہوگی۔ تو یہ مجالس اسی کے لیے ہیں، تو فرماتے ہیں اس سے کیا ہوگا، معرفت ہے۔ اچھا ایک بات تو یہ ہے کہ شریعت تو اس کے مخلوق کے درمیانی معاملات کے لیے ہوگی، یہ تو ایک بات ہوگی، کیسے بیوی بچوں سے معاملہ کرنا ہے، کیسے والدین سے کرنا ہے، کیسے آپ کے ارد گرد کے جو ہیں ان کو، یہ سارے احکام ہیں، ہر موقع کے احکام شریعت نے جزیات تک بتائیں، ہم پوچھتے نہیں، خود ہی فیصلہ کر لیا کہ یہ بڑا مشکل ہے، مشکل نہیں، جزیات بتائیں، شریعت سے پوچھیں، فقہاء کرام سے پوچھیں، علماء کرام سے پوچھیں، ہمارے زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جس کے تفصیلی احکام نہ بتائے گئے، تفصیلی احکام بتائے گئے ہیں۔ تو شریعت تو اس کے لیے ہو گئی، اب آگے معرفت، یہ تصرف جو ہے یہ اس کے اور پروردگار کے مابین ہے، جب دل پاک ہوتا ہے اور صاف ہوتا ہے، نفس کی علائشوں سے پاک، بگڑی طبیعت کی علائشوں سے پاک، ماحول کی گندی فضاؤں کی علائشوں سے پاک، پھر اس دل کے اندر ایسی صلاحیت آتی ہے کہ دل پھر چاہتا ہے اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے رب، یعنی اپنے اللہ کی محبت سے ایسا سرشار ہو جاتا ہے، کوئی حکم پھر اس پر بوجھ نہیں رہتا، پھر کوئی حکم بوجھ دل کے اندر صلاحیت آتی ہے. تو یہ معرفت ہے، یعنی جس کو پہچان لیتا ہے اللہ. اللہ رحم فرمائے، معرفت کا لفظ تو استعمال کرتے ہیں، آج کل تو عجیب بات ہے، درد سے کہنا پڑتا ہے ہمارے مول میں ہے یہ اونٹ بٹان بک رہے ہیں، یہاں کہتے ہیں یہ معرفت یہاں کرنا ہے، خلاف شریعت باتیں کر رہے ہیں جی معرفت یہ کرنا ہے. معرفت تو اللہ کی پہچان ہے، اور اللہ کی پہچان کیا ہے؟ اس کی قدرت کو، اس کی عظمت کو، اس کی کبریائی کو، اس کی بڑائی کو پہچان لینا. جو دل اللہ کو پہچان لیتا ہے، اس کی عظمت کو، اس کی کبریائی کو، اس کی بڑائی کو، اس کے جلال کو، اس کے جمال کو، اس کی صفات کمال کو، جو دل پہچان لیتا ہے وہ پھر اللہ پاک کی اطاعت سے رہ نہیں سکتا، وہ نافرمانی کے قریب جا نہیں سکتا. کیوں؟ کہ اس پہچاننے کے بعد دل کے اندر اللہ کی محبت ایسی جاگزین ہوتی ہے، ایسی گڑ جاتی ہے کہ اس کے خلاف چل ہی نہیں سکتا. پھر اس کے دل میں خیال آئے گا نہیں کہ یہ کیا بھی مشکل ہے، کہتے ہیں کہ بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے. کیوں مشکل ہے؟ وہ اس صلاحیت نہیں لی، ان مادی فضاؤں نے ہمیں جکڑا ہوا ہے، اور پھر اغیار نے ایسی محنت کی ہے، ہم اس سے اتنا متاثر ہو گئے ہیں، اب ساری چیزیں ہماری ادھر ہی سے اسی کو معیار بنا رکھا ہے مادیت. لیکن بارہا عرض کیا جا رہا ہے یہاں سے، اللہ کا شکر ہے اس تھوڑی سی زندگی میں اللہ نے ہمیں دکھائے ہیں ہر شعبے کے ایسے بندے جو کسی نہ کسی درجے میں شریعت پر چل کے دکھا رہے ہیں، یعنی قابل عمل ہے ہر ایک کے لیے. مردوں کے لیے بھی قابل عمل ہے، عورتوں کے لیے بھی قابل عمل ہے، کسی منصب والے کے بھی قابل عمل ہے. یہ دنیا کے اندر قیامت تک رہیں گے ایسے بندے جو قیامت کے دن اللہ پیش کر دے گا، دیکھو تمہارے زمانے کے یہ بندے بھی تھے، انہوں نے کیسے شریعت پر عمل کر لیا. یہ دنیا خالی نہیں رہے گی، رہے ہیں، ابھی بھی ہیں اور رہیں گے. اس لیے یہ صرف اپنے طور پر کہہ رہے ہیں جی آج زمانہ کتنے جی ہوں گی تھے، نہیں بھائی یہ ایسے ہم کہہ رہے ہیں، اس کا جواب دینا پڑے گا. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہیں، تو اسی لیے یہاں پر یہ ہے، یہ اسی کا فرما رہے ہیں کہ معرفت کیا ہے، بندے اللہ کے درمیان کا ایک معاملہ ہے، کہ جب دل اس کو پہچان لیتا ہے، اس کی عظمت کو، اس کی کبریائی کو، اس کی بڑائی کو، اس دل کے اندر اس کی محبت پھر گھڑ جاتی ہے، اس کا کوئی حکم بوجھ لگتا ہی نہیں. ناگواری ہوتی، ہمیں ناگواری کیا بوجھ کیوں ہے؟ کہ ہم نے معرفت تھا پہچانا نہیں اللہ کو، پہچانا کیوں نہیں ہے؟ کہ اپنے دل کے اندر اس صلاحیت کو حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی. یہ مجلس اس لیے ہے، یہ ذکر اس لیے ہے، یہ اللہ وحمۃ اللہ اس لیے ہے کہ تاکہ دل کے اندر وہ صلاحیت آ جائے. جب صلاحیت آ جاتی ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے. اب اس کے اعمال جو ہیں، جس کو اللہ کی معرفت حاصل ہو گئی ہے، یعنی اعمال باطنی، ایک اعمال کیا ہے؟ ظاہری، ایک اعمال ہے باطنی، جن کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ باطن سے ہے. باطن چھپی چیز ہے، وہ دل کے اندر کی صلاحیت ہے. جب دل کے اندر کی صلاحیت بیدار ہوتی ہے اس کو فرما رہے ہیں. اب اس کے اعمال باطنی کے مقابلے میں اعمال ظاہری گویا پہاڑ کے سامنے ذرہ بن جائیں گے. یعنی باطن کی صفائی کے بعد جو عمل کرے گا یہ عمل پہاڑ کی برابر ہوگا، اور صفائی کے بغیر ایک ذرہ ہوگا. یہ چیزیں کچھ ذوقی ہیں، یہ ذوق کی بیداری سے سمجھ میں آئیں گی. کچھ چیزیں مخفی ہوتی ہیں جو عام بندہ نہیں سمجھتا، اہل ذوق سمجھتے ہیں. اب ہم سن رہے ہیں، ہمارے عقل کے اوپر سے گزر جا رہی ہیں. کیوں؟ کہ ہمارے ابھی اندر کا ذوق بیدار ہوا نہیں ہے، اور بیدار ہونے کی جو محنت ہے وہ ہم نے کی نہیں. جنہوں نے محنت کی اور بیداری آ گئی تو وہ تو اس لیے وہ سو تو اس کے اعمال باطنی کے مقابلے میں جو ہیں اعمال ظاہری کیسے جائیں گے؟ ذرہ بن جائیں گے. اس کے اعضاء خاموش ہوں گے, اس کا پھل خاموش نہ ہوگا. یہ سو رہا ہوگا اور اس کا پھل اپنے کام ذکر میں لگ رہا ہوگا. ایک بزرگ کا قصہ ہے کہ ان کے ہاتھ میں تسبیح تھی جس پر پڑھ رہے تھے کہ اس کی آنکھ لگ گئی. تھوڑی دیر کے بعد جا کے تم تسبیح کو دیکھا, تسبیح ہاتھ میں بدستور چل رہی اور زبان اپنے رب کا ذکر کر رہی. یہ ہے وہ چیز. اب دل بیدار ہو گیا, وہ لگا ہوا اپنے کام. اس کو نیند نے غلبہ کر لیا, اس کا باطن کام کر رہا ہے. دیکھیے یہ باطن کیا ہے, اس کو ہم نہیں جانتے. کیوں؟ ہم نے اپنے باطن کو بیدار کرنے کی کوشش نہیں کی. یہ تصوف سارے اس باطن کو بیدار کرنے کے لیے, اس کے اندر سے غلاظتوں کو نکالنا ہے, اس کے اندر سے رکاوٹوں کو دور کرنا ہے. اسی کے لیے اہل باطن کی صحبت, اللہ والوں کی صحبت. یہاں پیر کی ضرورت ہے, یہاں مرشد کی ضرورت ہے, یہاں صوفی کی ضرورت ہے. اس لیے کہہ رہا ہوں, آج پیر کے لفظ سے احترام کے جذبات نہیں بیدار ہو رہے, آج صوفی کے نام سے تو ہمارے اندر احترام کے جذبات پیدا نہیں ہو رہے. کیوں؟ کہ ہم نے ہر ایک کو صوفی کہہ دیا, ہر ایک کو پیر کہہ دیا, اور ان کی گندگیوں کو بھی دیکھا. ان کے اسکینڈل ہمارے سامنے ہیں, دن رات ہو رہے ہیں, ہم نے خود ہی فیصلہ دے دیا. کیونکہ پیر تو دیکھے نہیں ہم نے. یہاں پیر تو وہ ہے جس نے زندگی کا ایک حصہ جو ہے اپنے نفس سے مقابلہ کر کے اس کو زیر کرنا سیکھا ہے, اس سے بچنے کا فن جانتا ہے, اس نے شیطان کے ساتھ مقابلہ کر کے اس سے بچنے کے دو پیج سیکھے ہیں, ماحول کی گندی فضاؤں سے بچنے کے دو پیج سیکھے ہیں. اس کے اندر جو چمک آئے گی, اس کے اندر جو شفافت آئے گی, پاکیزگی آئے گی, اس سے ہم ناراضنا ہے. تو یہاں یہ اس کی باتیں کر رہے ہیں. یہ انہوں نے تو محنت کی ہے, اس لیے فرما رہے ہیں. ایک بزرگ کا قصہ ہے کہ ہاتھ میں تسبیح تھی, پڑھ رہے تھے, آنکھ لگ گئی. اب ظاہر کی آنکھ لگ گئی ہے, باطن کی کھلی ہوئی ہے, اس لیے چل رہی ہے تسبیح ہیں اور ذکر بھی چل رہے ہیں. اسی طرح قلب کو بھی کام کرنے کا حکم ہوتا ہے, چنانچہ وہ اپنا کام کرتا ہے اور اس باطن کو اس کے قابل کام کرنے کا حکم ہوتا ہے, چنانچہ وہ باطنی اعمال کرتا رہتا ہے. الغرض ہر ایک کے اعمال جدا ہیں. حقاطا شاد ہے کہ اللہ والوں کے لیے ان کے ظاہری اعمال تو عام بندوں کے لیے ہیں آگاہ کے اعتبار سے, تو باطنی اعمال جو ہیں وہ خاص بندوں کے لیے ہیں قلوب اور باطن کے اعتبار سے. اور اندرون در اندر ان کے اور رب کے درمیان ایک ناگفتہ وہی مضمون ہے جس کی اطلاع دوسروں کو نہیں ہوتی. وہ تو جو محنت کرے گا, دیکھیے ہماری بنیادی تعلیم کے اندر بھی درجے ہیں. آج کل تو شروع سے پہلے کیا ہوتا ہے, پلے گروپ ہوتے ہیں, بچوں کو مانوس کرنا, کھیلے کھلے آئے جائے ہیں, درجات ہیں. پھر آگے کلاسیں چلتی ہیں, اسی طریقے سے یہاں بھی درجات ہیں. جو بڑھتا جاتا ہے, کوشش کرتا جاتا ہے, اس کے پھر آگے چل کے درجے بلند ہوتے ہیں. لیکن جو واقعی چاہتا ہے, دل سے چاہتا ہے, اپنے آپ کو جو ہے واقعی جو چاہتا ہے, اللہ اس کو عطا فرماتے ہیں. تو ظاہری اعمال تو عام بندوں کے لیے ہیں, اور قلوب اور بواطن کے اعتبار سے, اور اندرون اور در اندرون ان کے رب کے درمیان ایک ناگفتہ مضمون ہے, ایسا ہے جس کا گفتگو نہیں کی جا سکتی. کیونکہ سمجھیں گے نہیں آپ لوگ, لیکن یہ سمجھ چکے ہیں, یہ دیکھ چکے ہیں. کیونکہ وہ جب دل کے اندر شفافت آئے گی, لطافت آئے گی, پاکیزگی آئے گی, اس کا وہ احساس بیدار ہوگا, پھر وہ دیکھے گا جس کو عام بندہ نہیں دیکھ سکتا. اور ہم کیوں نہیں دیکھ سکتے یا سمجھ پا رہے؟ کیوں؟ ابھی تک ہم نے ان گندی لذتوں سے آزادی حاصل کرنے کا سوچا ہی نہیں ہے. جو ہماری مشاغل ہیں آج کل، جو ہماری مشغولیات ہیں، ہم اسی میں مست ہیں، مگن ہیں. جن مزوں کو مزے کہہ رہے ہیں اللہ جانتا ہے، ان مزوں کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں. اللہ سے مانگے کہ ہمارا بھی اندر یہ اندر یہ اندر بھی کہہ رہے ہیں. اور دیکھو الفاظ کیسے ہیں، باطنی اعمال خاص بندوں کے لیے ہیں، پہلی بات تو یہ آ گئی، خاص بندوں کے لیے ہے. پھر اس میں بھی یہ ہے اعضاء کے اعتبار سے اور اعمال ہیں، اور باطنی اعمال خاص بندوں کے لیے قلوب کے اعتبار سے. اور قلوب کے اندر ایک اور استعداد ہے جس کو باطن کہا گیا ہے، وہ اس کے اعتبار سے اور ہے. اور پھر اندرون سے اندرون پھر ایک اور چیز ہے، وہ تو جب آگے بڑھیں گے تو پھر کھلے گی نا باقی جو ہے نا. ان کے اور رب کے درمیان ایک ایسا معاملہ ہے جس کو گفتگو بھی نہیں ہم کر سکتے، وہ سمجھا گیا کوئی نہیں، لیکن یہ تو گزر چکے ہیں اس میں سے. یہ اس لیے بتا رہے ہیں جس کی اطلاع دوسروں کو نہیں، کہ باوجود قرب کے، یعنی اللہ کی رضا کے قریب ہو گئے ہیں. دیکھیے قرب کا لفظ جب کہا جائے گا، اللہ سے دور کوئی نہیں ہے جی، جی یہ بات اپنی جگہ ہے، کیونکہ اللہ نے خود فرمایا ہے میں تمہاری شاہ رب کے لیے قریب ہوں. اس کی قدرت سے باہر ہے کوئی کائنات کا ذرہ، اس کے علم سے باہر ہے کائنات کا ذرہ، سب قریب ہیں اس کے. لیکن یہاں جو قرب کہا جائے گا وہ کیا ہے، ہاں وہ اس کی رضا کے قریب ہونا، اس کی خوشنودی کے قریب ہونا. اس کی رضا خوشنودی کے قریب کون ہوگا، جو اس کی مان کر چلے گا، جو اس کی اطاعت کرے گا. اس کی ناراضگی کر کے قریب نہیں ہو سکتا. سمجھنے کے لیے کہ مثال سمجھ لیں کہ پریزیڈنٹ کے پاس یا پہلے زمانے کے بادشاہ تھے اس کے پاس، یا آج کا پی ایم لے لیں، سی ایم لے لیں، ایک قیدی کو لا کے بٹھا دیا جائے، اب بیٹھا تو قریب ہے کیوں جی، تو ہتھکڑی لگی ہوئی ہے جی، ہے تو قریب ہی نا، قریب بیٹھا ہوا ہے. ایک اس کا ساتھ ساتھ بندہ ہے تو بھی قریب بیٹھا ہے، تو فاصلہ دونوں کا ایک ہے. ایک کے ساتھ جو ہے نا، یہ جو ہے پریزیڈنٹ ہے، بادشاہ ہے، سی ایم ہے، پی ایم ہے، اس کو چار ہے، اور وہ جب لایا گیا ہے سزا کے طور پر، بیڑیوں میں بندہ ہوا ہے، کڑی لگی ہوئی ہے، تو قریب تو یہ بھی ہے. تو یہاں قریب کی جب بات ہوگی تو وہ کون ہوگا، جو اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے، اللہ کی اطاعت کے اندر اس درجے کے پہنچا ہوا ہے کہ اللہ پاک کی رضا کے اتنے قریب ہو گیا ہے، یہ اس کا محبوب بن گیا ہے، اللہ سے محبت کرتے ہیں. تو اس کے کچھ خاص اعمال ہیں جی، اس کے خاص اندرون کے اعتبار سے. اور پھر اندرون کے اور اندر، یعنی اس کے اور رب کے درمیان ایک نادرستہ بے مضمون ایسا ہے جس کی گفتگو ہم نہیں کر سکتے، اس کی طرح دوسروں کو دے نہیں سکتے. کیوں؟ وہ سمجھیں گے نہیں ان معاملات کو جب تک اس حال پر آئیں گے نہیں. لیکن اس کے باوجود دیکھو، یعنی اللہ کی رضا کے قریب ہو گئے ہیں، قریب ترین ہو گئے ہیں، یہ سب کچھ ہیں، اس کے باوجود وہ خوف کے پاؤں پر کھڑے رہتے ہیں. اندازہ لگا لیں ہم بے خوف ہیں، نہ ڈر، ڈرا ڈر نافرمانیاں کر رہے ہیں اور پھر بے خوف ہیں، اللہ فضل کرے گا، اللہ معاف کرے گا، ڈر سری نافرمانیاں کر رہے ہیں، اور یہ قرب اعلیٰ درجے کا اور پھر بھی خوف کے پاؤں پکڑ جاتے ہیں. کیوں؟ حالات کے تغیر اور زوال، مرتبہ کی بابت اغیار کے بھی انقلاب کا اندیشہ رکھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہے کب معاملہ پلٹ جائے. ایسا ہوا اس لیے ڈرتے بھی ہیں، یہ اور ڈرتے ہیں کہ قلوب مصف نہ ہو جائیں. اب تو دل بنا ہوا ہے، اب تو متوجہ ہے، اب تو مزے لے رہا ہے، اب تو اللہ سے قریب ہو گیا ہے، لیکن ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو مصف ہو جائے. خائف رہتے ہیں کہ ان کے قلوب مصف نہ کر دیے جائیں، اور ان کے چاند سورج گہن میں نہ آ جائیں، ان کے پاؤں پھسل نہ جائیں، یہ خوف ہر وقت لگا رہتا ہے. اللہ کا آگے زاری کرتے رہتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے رہتے ہیں، اعمال کر کے. اس لیے
اللہ والوں کی آپ مناجاتوں کو دیکھ لیں. میں نے بہت دفعہ عرض کیا, سید وارث شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اللہ والے گزرے ہیں کراچی کے ہمارے بزرگوں میں سے, انہوں نے ایک گلدستہ مناجات کے نام سے نا اللہ والوں کی مناجاتیں جمع کی ہیں, عربی میں بھی ہیں اور فارسی میں بھی ہیں اور اردو میں بھی ہیں. ان مناجاتوں کو دیکھیں, مقبول ترین بندے ہیں اللہ کے ہیں, لیکن مناجات میں کیا کہہ رہے ہیں. سب سے پہلی مناجات حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, کن کی؟ ابو بکر صدیق, جو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مقرب ترین ہستی ہیں. ہمارا سب کا عقیدہ ہے کہ حضور کے بعد سب سے اونچا مقام کن کا ہے, کیونکہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا ہے کہ دنیا میں جتنوں نے مجھ پر احسان کیا میں نے ان کے احسان کا بدلہ ادا کر دیا. ابو بکر صدیق کے احسان کا بدلہ اللہ دے گئے, ارشاد فرما دیا. اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرمیوں کا موسم چھت پر لیٹی ہوئی ہیں آسمان کے ستارے دیکھ کر, پوچھا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کی نیکیاں اتنی بھی ہوں گی جتنے آسمان کے ستارے؟ اکرم ہاں عمر کی نیکیاں, عمر رضی اللہ تعالیٰ کی نیکیاں کتنی اتنی آسمان کے کاؤنٹلیس کر سکتے ہیں شمار ستارے. اچھا یہ بات تو ہو گئی, انسان تو ہے نا, اما عائشہ بھی انسان تو ہے نا, دھیان کیا گیا کہ عمر اتنی نیکیاں لیا تو میرے ابا کی پتہ نہیں کتنی ہے, پوچھ ہی لیا پوچھ ہی لیا. اگر عمر کی نیکیاں اتنی ہیں جتنے آپ آتے سارے تو میرے ابا کی نیکیاں کتنی ہیں؟ تو سرکار نے کیا جواب فرمایا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کی پوری زندگی کی نیکیاں ایک طرف اور تیرے ابا صدیق ایک رات کی نیکیاں جو میرے ساتھ گزارے طور پہ گزاری ہیں اس سے بڑھ کر ہیں. اب یہ سب کچھ سنا ہوا ہے اور پھر آپ کا کیا ہے؟ تو اسی میں نے چھوٹا سا کتابچہ ہے پڑھنے کے لائق ہے جی, ترجمے کے ساتھ ہے عربی بھی فارسی بھی اللہ والوں کی. سب سے پہلے ان کی ہے کیا فرما رہے ہیں اللہ کہہ رہے خذ بلطف کا یا الہی من لہو ذاکن کلی مفز سن بزد یا فی اندہ بابے کا یا جلی, اپنے لطف سے مجھے لے لے. خذ بلطف کا یا الہی من لہو ذاکن کلی, جس کے پاس ذات ہے ہی نہیں تھوڑی سی ہے, یہ نہیں ہے کہ میں سے دیو ہوں. کیا کہہ رہے ہیں میرے ساتھ کیا تھا حالی یا اللہ لے سالی خیر العمل, میرا کیا ہو لگا میرے پاس خیر کا عمل تو ہے ہی نہیں. سو اعمال کثیر زاد تعاتی کریم, میرے برے اعمال تو بڑھ گئے ہیں میری اطاعت بہت قلیل ہیں. ذنبہ ذنب عظیم فاغفر ذنب عظیم انہ شخص غریب مذنب عبد الغریب, یہ کون فرما رہے ہیں؟ صرف یہاں فرما رہے ہیں کہ خائف رہتے ہیں. اصل میں ہم نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں ہے, یہ پہچاننے والے ہیں اس کی عظمت کو, اس کی کبریائی کو, اس کی بڑائی کو, اس کے جلال کو, اس کے جمال کو, اس کی صفات کو. اس کے سامنے سمجھتے ہیں کہ جتنی بڑی سی بڑی عبادت بھی کر لیں اعمال کر لیں کچھ بھی نہیں ہے, یہ ہے اصل. ہم تو تھوڑا مل کر پھولتے ہیں, میں نے یہ کر لیے تہجد پڑھ لیا تو جناب ایسا نفس پھولتا ہے تہجد پڑھ لیا. اور یہ پڑھنے والے کرنے والے سب کیا سمجھتے ہیں؟ یہ اللہ تیری شایان شان نہیں ہوا. تو یہ میں نے آپ کو دو چیز سے سنائے, ہم حیران ہو جائیں گے اس کو پڑھیں گے کیسا جی. تو یہ کیا کہتے ہیں, یہ کیا کہتے ہیں, ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں گر نہ جائیں, قلوب مسخ نہ ہو جائیں,
نظر رحمت ہٹ نہ جائے گی. جو ڈرتا رہتا ہے وہ آگے بڑھتا رہتا ہے کہ ان کے چاند سورج کو گہن نہ جائے, ان کے پاؤں پھسل نہ جائے. چلو یہ تو صدیق ہیں رضی اللہ تعالی عنہم, خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت تو اس درجے کی کر رہے ہیں کہ قدمین ورم کر جاتے تھے, قدم سوج جاتے تھے. ایک گھنٹہ کھڑے ہوئے قدم سوجے رہے, گھنٹوں گھنٹوں ورم کر جاتے تھے. اور پھر کیا فرماتے تھے, اے اللہ تیری عبادت کا حق ادا نہیں ہوا, تیری عبادت کا حق ادا نہیں ہوا. یہ ہے سب. تو یہ مناجات مقبول اللہ والوں کی انہوں نے جمع کیے, ماشاءاللہ ایک بہت اچھا مجموعہ جمع کیا ہے. اب تم یہ دیر ہوگی, پہلے منگواتا رہوں میں تقسیم بھی کرتا رہوں, اب تو خیر نیٹ پر بھی آ جائیں گے, یہ مل جائے گی. اب تو آسان, اللہ نے آسانی کر لی ہے, اچھا مثبت استعمال نیٹ کا, یہ کلک پر مل جائے گی آپ کو. تو اس کو پڑھنے کے لائق ہیں دادا. اب یہ دیکھیں, یہ ہم نے ایک ہزار سال پہلے کی بھیا پڑھ رہے ہیں, جو اس کو یہ سمجھا رہے ہیں, یعنی اللہ والے جو ہے اس کے باوجود کے ہاں فرماتے ہیں کہ ڈرتے رہتے ہیں, ہر وقت اس کے دروازے قرب کے حلقے سے لٹکے رہتے ہیں, اس کے رحمت کا دامن تھامے رہتے ہیں اور واسطے دے کے التجا کرتے ہیں, اے ہمارے پروردگار نہ ہم تجھ سے دنیا چاہتے ہیں اور نہ آخرت. جی, بلکہ دین کے متعلق اب عافیت چاہتے ہیں. یہ مضمون بہت اونچے درجے کا ہے, یہ انہی کو زیب دیتا ہے. اب گھبرا گئے ہوں گے, بھی کہتے ہیں کہ آخرت بھی نہیں چاہ رہے. ہر وقت اس کے دروازے قرب کے حلقے میں لٹکے رہتے ہیں, اس کی رحمت کا دامن تھامے رہتے ہیں اور واسطے دے کے التجا کرتے ہیں, اے ہمارے پروردگار نہ ہم تجھ سے دنیا چاہتے ہیں نہ آخرت, بلکہ دین کے متعلق اب کافی کے لیے. یہ نہیں کہ ہم نے کمال کو دین حاصل کر لیا, نہیں, ہم سے تو چوک ہوئی ہوگی, غلطی بس معاف ہو گئی, اور آپ کیا چاہتے ہیں, اور ایمان چاہتے ہیں, معرفت کی بقا چاہتے ہیں. ہم پر اس مضمون کی خیرات فرما, ہم نے تو رحمت کا دامن تھاما ہے, ہمارے گمان کو اپنے مطلب نامراد مت فرما, ہمارے لیے کن کے اشارے سے اس کو موجود فرما دے. کیوں کہ جب تو کسی کام کو کرنا چاہتا ہے اس کو کن فرما دیتا ہے, وہ فوراً ہو جاتا ہے. یہ ہیں صوفی جی, اظہر کو صوفی کہہ دیا ہے, اس کے کرتوت اس کے سیانگڑ ہمارے سامنے, کہ صوفی ایسے ہوتے ہی ہیں صوفی. سماتے صاحب, اقوال اور افعال سب میں اللہ والوں کا اتباع کرو. اقوال اور افعال سب میں اللہ والوں کا اتباع کرو, ان کے خادم بنو, اپنے جان و مال سے ان کا قرب حاصل کرو, کہ جو بھی کچھ تم ان کو دو گے وہ ان کے پاس تمہاری جمع رہے گا, کہ کل قیامت کے دن وہ اس کو تمہارے حوالے کر دیں گے. اے مخاطب, تو فراقی معاش کا آرزو بند ہے, حالانکہ قلم اس کی متنگی کے متعلق چل چکا ہے, لہذا تو اس آرزو کی وجہ سے مبغوض بن گیا, یعنی جو قسمت پہ لکھ دیا ہے وہ قلم چل چکا ہے, فیصلہ ہو چکا ہے, نہ اس سے بڑھے گا نہ اس سے کم ہوگا, یہ پکی بات ہے. تو اس کو توفیق اسی کی ملے گی. خاطب, تو فراقی معاش کا آرزو مند ہے, حالانکہ قلم اس تنگی کے متعلق چل چکا ہے, لہذا تو اس آرزو سے مبغوض بن گیا ہے کہ ایسی شے کا طالب ہے جو تیرے مقصود میں نہیں ہے. تو کیا کچھ دنیا طلب کرتا ہے, حریص بنتا ہے, حالانکہ مقصود سے زائد تجھے کچھ بھی نہ ملے گا. یہ سمجھ میں آنا بڑا مشکل ہے، ہمارا نفس اعتراض کرے گا، لیکن یہ وہ ہیں جنہوں نے اس چیز کو دیکھ لیا ہے. اللہ والے تو اطاعتیں کرتے ہیں، اس پر بھی ان کے دل خوف رہتے ہیں، اور تم معصیتیں کرتے ہو پھر تمہارا دل بے خوف ہے. فرق بتا دیا نڈر، یہی تو صحیح دھوکا ہے. بچو بچو، کہیں بے خبری کی حالت میں تمہاری گرفت نہ فرما لے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر فن کے متعلق انہی سے مدد چاہ کرو اس کے ماہر ہوں. ہم بے دھڑک ہر چیز میں دخل دیتے ہیں، دیتے ہیں دیتے ہیں، یعنی اس کا سمجھنا آپ کے ہمارے بس کی بات نہیں ہے. اس کے جو ماہر ہیں ان سے پوچھو. یہ عبادت بھی ایک فن ہے، اس کے اچھے ماہر وہ لوگ ہیں جو اعمال میں اخلاص اڑنے لگتے ہیں، ان کی ہمتیں بلند ہوتی ہیں، ان کی قلوب پرواز کرتے ہیں، حق تعالیٰ کے قریب جا پہنچتے ہیں. بس اس گروہ میں سے بن جاتے ہیں جن کے حق میں حق تعالیٰ سمایا کہ بے شک وہ ہمارے نزدیک البتہ چیدہ اور بہترین لوگوں میں ہیں. میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا. یہ مشاہدے کی باتیں کر رہے ہیں، یہ ایسے نہیں کہہ رہے. کیوں؟ صلاحیت حاصل کر لی، دل کی آنکھیں کھل گئیں، یہ اپنے مشاہدے کی باتیں کر رہے ہیں. جس وقت ایمان یقین بن جائے گا، اور یقین معرفت اور معرفت علم بن جائے گی، اس وقت تو خدا کا خدائی کارندہ بن جائے گا. جس وقت ایمان یقین، ایمان کی اصل کیا ہے؟ یقین. الفاظ تو ہم بھی کہتے رہتے ہیں نا، بعضی اپنے آپ کو مومن لکھتے نہیں ہیں، مومن ایسے نہیں بنتا. ایمان یقین بن جائے. اس پر یاد آیا کہ ایک مرتبہ ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ علام کی قبر کو نور سے منور فرمائے، ان کی عیادت کے لیے گئے تھے. پروسٹیٹ کا ان کی سرجری ہوئی تھی پولی کلینک اسلام آباد میں. تو ہم عیادت کے لیے گئے، جب ہم پہنچے ہیں تو اس وقت حضرت کو چھٹی ہو رہی تھی، سامان سمیٹا جا رہا تھا. حضرت بڑے خوش تھے. ایک مرحلہ ہوتا ہے نا، جن کا تجربہ ہوگا اسپتال میں داخل ہو، جب چھٹی ہو رہی تھی خوش ہوتا ہے مریض ہیں. حضرت بھی خوش ہو رہے تھے، خوش تھے جانے والے. ایک مولوی صاحب آ گئے اور بلڈی تھے، میں نے کچھ پوچھا، پہلے پوچھا میں بہت خوش ہوں. اس میں اس کا تذکر آئے گا، میں گفتگو پوری نقل کر رہا ہوں حضرت کے ساتھ جو میرے حافظ محفوظ رہ گئی. ان مولوی صاحب نے سوال کیا کہ میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بدعت، ایک لفظ سنا ہوا نا آپ نے بھی، ہیں بدعت ہیں کی تاریخ جو ہم نے پڑھی اور سمجھی ہے، ان کے بقول مولوی صاحب کے، کہ جس چیز کی بنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ ہو وہ کیا ہے؟ بدعت. تو تصوف کی بنا حضور کے زمانے میں ہے ہی نہیں ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ یہ میں مفہوم رکھتا جو مجھے یاد رہ گیا نا. مولوی سوال تو کرتے ہیں نا بڑے نا، ہمارے حضرت بڑی یعنی کیا کہتے تھے، حوصلہ افزائی کرتے تھے، پوچھو پوچھو. یعنی کہ ایک دم اس سے میں آگے بھی کیا پوچھ رہے تھے. اب انہوں نے سوال تو یہ کیا کہ بدعت کی تعریف کیا ہے، کہ جس کی بنا، جس کی بنیاد حضور کے زمانے میں نہیں ہے وہ کیا ہے؟ بدعت. تو تصوف کی بنا تو ہے حضور کے زمانے میں، تو اس کی دلیل کیا ہے؟ اب دلیل مانگی تو حضرت مسکرائے، مجھے کہا مقبول، یہ ملا لوگ یہ ذرا تھوڑا سا محبت میں لاڈ میں تو علامہ کو کہتے تھے یہ ملا لوگ جو ہے دلائل تو چاہتے ہیں مدلول نہیں چاہتے. اب یہ لفظ بڑا ذرا آپ کو عجیب لگا ہوگا, دلائل تو لیکن مدلول, مدلول کیا ہوتا ہے جی؟ تو مولوی صاحب آئے یہاں پہ کیوں جی؟ جس کے لیے دلیل لی جائے, سمجھ نا, جس کے لیے, وہ تو اللہ کی ذات ہے نا. یعنی اللہ کو نہیں چاہتے دلائل کے پیچھے پڑتے ہیں لڑتے بڑھتے رہتے ہیں. ایک بات تو یہ فرمائی, یہ اس کو نہیں چاہتے دلائل کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. یہ بات ایک کہنے کے بعد پھر فرمایا اللہ اکبر کہ ہمارے نقشبند سلسلے کے اندر جو ہے, نہیں پہلی بات تو یہ فرمائی کہ اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تلاش کرو اس کی دلیل کو, آپ کہتے نہیں ملی تو صحابہ کے زمانے میں تلاش کر لو, اگر صحابہ کے زمانے میں نہیں ملی تو تابعین کے زمانے میں تلاش کر لو, اگر تابعین کے زمانے میں نہیں ملی تو تبع تابعین کے زمانے میں تلاش کر لو. یہ خیر القرون کہا گیا نا, بہترین زمانے ہیں نا, حضور کا زمانہ, پھر ہیں صحابہ کا زمانہ, پھر تابعین کا, پھر تبع تابعین کا, اس میں تلاش کر لو. اور پھر سنا دلیل تو قرآن میں ہے, دلیل تو قرآن میں ہے, وتب سبیلا من انابا الیہ, جو قرآن کی ایسے میں آتی کہ جو اللہ کی طرف انابت اختیار کرتے ان کا اتباع کر لو. کہ منیبین کا طریقہ تو ہے نا, دلیل دے دی نا, پہلے تو جب جوڑ دیا تھوڑا سا کہ دلائل تو جاتے ہیں لیکن جس کے لیے دلیل ہے نہیں اس کی طرف نہیں ہے توجہ ہے, تو یہ زمانے بتا دیے کہ اس میں مل جائیں گی. اور پھر کا قرآن میں دلیل موجود ہے, تو یہ تسلق دل کا تفسیر ہے, منیبین کا طریقہ تو ہے نا, وَتَّبِ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ, قرآن میں. اس پر جو ہے نا جب یہ بات فرما کے پھر فرمایا کہ دیکھو ہمارے نقشبند سلسلے کے اندر تو دل کی اصلاح کے لیے طریقہ ذکر ہے. طریقہ کیا ہے؟ ہمارے ذکر تو مش کرتے ہیں نا, تو ذکر کی آیات سنا دی, میں بھی سناتے رہتا ہوں, وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ, وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ, کئی آیات ہیں جس میں ذکر کا حکم ہے. ہم تو یہ بتاتے ہیں, اس پر آپ کو کیا اعتراض ہے؟ یہ ہم تو ذکر بتاتے ہیں دل کی اصلاح کے لیے. ہم مولوی صاحب ذرا ذرا آگے ہیں, سنو جانے جی, ایک اشکال تھا, اعتراض نہیں تھا, سمجھنا چاہتا تھا. اب حضرت نے سوال کر دیا ہے, حقیقت ایمان بتاؤ جی, کیا حقیقت ایمان؟ اب مولوی صاحب نے فر فر سنا دیا, بچپن میں مائیں سناتی ہیں نا, یاد کراتی ہیں نا ایمانیات, کیوں جی؟ اب ختم ہو گیا طریقہ, اللہ کرے مسلمان مائیں پھر آ گئے, بچپن میں مائیں پہلے سکھاتی ہیں, فر فر انہوں نے فر فر سنا دیا. مولوی صاحب نے ایمانیات فر فر سنا دیا, حضرت مسکرائے. تو میں مولانا یہ تو ارکان ایمان ہے, حقیقت ایمان کیا ہے؟ یہ تو ارکان ایمان ہے, حقیقت ایمان کیا ہے؟ اب تو مولوی صاحب کا بھی ذہن ختم ہو گیا, میں چلو آپ کو بھی سنا دیں. پھر تو میں ایمان کی اصل ایقان ہے, ایمان کی اصل کیا ہے؟ یقین. یہ ذوقی چیز ہے, سویدائے قلب میں جب یقین, یہ یقین سویدائے قلب میں جاگزی ہوتا ہے تو پھر ذوق بتاتا ہے. یہ اجداد آ گئے نا یہاں پر, جو ایمان یقین بن جائے, یہ تو الفاظ ادا کر لیا نا, یہ ارکان ایمان ہے نا. اصل ایمان کیا ہے؟ یقین. اور پھر فرمایا یہ کتابوں سے نہیں ملے گا,
یہ بھی بتا دیا. ایمان کی اصل جو یقین ہے یہ کتابوں سے, یہ اللہ والوں کی صحبت میں اللہ اللہ کرنے سے حاصل ہوگا, یعنی دل کے اندر کا وہ ذوق بیدار ہوگا. پھر پتہ چلے گا اس کو. تو یہاں اسی کو فرما رہے ہیں, جب ایمان یقین بن جائے, الفاظ نہ ہو, یقین بن جائے, اور یقین معرفت, اور معرفت علم بن جائے گا, اس وقت تو خدائی کارندہ بن جائے گا. یعنی دینی دولت مندوں کے ہاتھ سے لے کر تہی دستوں میں تقسیم کرے گا. دین کی دولت جن دینی دولت مندوں اللہ والوں سے لے گا, آگے تقسیم کرے گا. دین کے باورچی خانہ کا دروغہ بن جائے گا, تیرے قلب اور باطن کے ہاتھوں خوراک کے بانٹی جائے گی. خیر بات تو آگے بھی چلتی رہے گی, تھوڑی سی گہری باتیں ہیں, اس لیے ہم پڑھتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ان کے اندر برکت ہے, دوسرا یہ ہے کہ بقدر تشریح بھی ہو جاتی, کچھ نہ کچھ صاحب استعداد سمجھ بھی لیتے ہیں. تو اسی ایقان کو حاصل کرنا ہے, اسی یقین کو حاصل کرنا ہے, اسی کے لیے یہ ذکر کی مشق ہے. اور یہ ایقان اور یہ یقین جو ہے یہ ذوق کی چیز ہے, ذوقی ذوق طائقے سے ہے نا, لیکن ہر چیز کے چکھنے کا ایک خاص مقام ہے. اب میری آواز آپ سن رہے ہیں, اس کا صحیح مزہ کہ کہاں سے ہوگا, سماعت سے. یہی ہے نا, کسی کی سماعت نہیں ہے تو اب گونگا جو ہے نا وہ چونکہ بہرا بھی ہوتا ہے نا اکثر ڈیف اینڈ ڈم اسی لیے کہتے ہیں. کیوں وہ سنتا نہیں تو بولے گا کیسے؟ اللہ کا نظام ہے کہ بچہ جو ہے نا آواز سن سن کے اس کو ریپروڈیوس کر دے دیتا ہے, سن سن کر. جو سنتا نہیں تو وہ کیا کرے گا؟ ایسے ہی ہے نا. میں نے کتنا واقعہ سنایا سکھر میں تھے, ان کے ایک جگہ پر ایسے بیان ہو رہا ہے جیسے آپ بیٹھے تھے. ایک کونے میں دو بندے بیٹھے ہوئے تھے, ایک گونگا تھا ایک اس کا ترجمان تھا. تو گونگے کا ترجمانی شروع ہو گئی نا زمانے میں ہے نا, ان کے سکون ہے نا, اشاروں سے سمجھاتے ہیں نا, کیونکہ سن تو سکتے نہیں ہیں. یہ اشارے ایسے ہیں, یہ جدید اللہ نے کھولے ہیں. لیکن یہ بھی بتا دوں کراچی والوں گونگے کے اشارے اور ہوں گے, لاہور والوں کے اور ہوں گے. جس سکون سے پڑھا اس کے وہی ہوں گے نا. اب چونکہ تبلیغ کے کام کے اندر بھی اللہ کا شکر ہے گونگے بھی چلنے شروع ہو گئے, ان کے ترجمان بھی ساتھ ہوتے ہیں. تو ہمارے ساتھی تھے, وہ ترجمان تھے, وہ ایک ہی تھا گونگا, وہ ویسے. اب سارا مجمع تو مجھے دیکھ رہا ہے, میری بات سن کے وہ مجھے بالکل نہیں دیکھ رہا ہے. وہ کس کو دیکھ رہا ہے؟ اس کی پوری توجہ. کیوں؟ اچھا یہ سننے کی لذت ہے وہ کیا ہے؟ وہ جو کچھ بھی سمجھ رہا ہے کیسے, اس کی وہ نظر موجود ہے, وہ حصہ موجود ہے کیا دیکھنے والا. اسی زمن میں میں کئی بار پہلے ہی بتایا کہ ہر زمانے میں اللہ ایسی صلاحیتیں دے دیتے ہیں. اب جماعتیں چل رہی ہیں ماشاءاللہ, تو چلے کے بعد جماعت واپس رائیڈ میں آئی تو مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ تشریف فرما تھے, تو وہ لے کر آ گیا ترجمان ایک گونگے کو کہ اس چلے میں میں نے اس پر محنت کیا تھی. کہتے میں نے یہ سوچا کہ اللہ نے اس کے دل میں ڈالی, اس ترجمان کے دل میں, کہ یہ گونگا اس لیے ہے کہ یہ سن نہیں سکتا, سن نہیں سکتا تو الفاظ ادا کر نہیں سکتا. تو میں نے اس چلے محنت کی کہ اس کو زبان مجھے دیکھ تو سکتا تھا نا, وہ دیکھے میری زبان کی حرکات کو دیکھے اور نفر ادا کرے. تو میں نے پہلے کلمہ اس کو مشق کی تو اس نے کلمہ پڑھ دیا. ہونٹوں کے استعمال سے. اور پھر میں نے اور میسج کی میں اس کی, تو پورے اس چلے میں پورا فاتحہ پڑھ لی. ہم نے سنائی. اب بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ کلمہ پڑھا ہمیں خوش ہو گئے, اس کے کلمہ پڑھنے سے. سورہ فاتحہ پڑھی ہم نے, اس سے سنی ہم خوش ہو گئے, لیکن وہ اس سننے کی لذت سے کیا ہے محروم. کیوں؟ تو ہر چیز کے احساس کرنے کی جگہ اللہ نے مقرر کی ہے. سونگنے کے لیے شامہ, یہی ہے نا, ابھی بندہ وہاں سے داخل ہو نا خوشبو لگا کے سب پیچھے دیکھیں گے, خوشبو کو سونگتے ہیں کہ کوئی آیا ہے, ایسا ہی ہے نا ہے, یہ صحیح ہے جس کی یہ نہ ہو صحیح وہ کبھی نہیں کرے گا, ایسا ہے نا کہ اللہ رکھے ہیں. تو یہ جن باتوں کی بات یہ کر رہے ہیں نا وہ ذوق جو ہے نا ایمان کے اقام, اس کا حاصل کیا ہے احسان کا طریقہ. باقی بات جو باتیں کر رہے ہیں نا ہم اس کو کیوں نہیں سمجھ رہے کہ ہمارا وہ حادثہ بھی بیداری نہیں ہوا. تو تصرف اسی حادثے کی بیداری کا نام ہے, وہ ہے یہ اللہ والوں کے وہاں ہے جنہوں نے محنت کی ہے ان کا ہو گیا. اس بارے کہ جب یہ ایمان یقین بن جائے گا, یقین معرفت, معرفت علم بن جائے گا, اس وقت خدائی کرندہ بن جائے گا. یہ سیدھا سیدھا لوگوں کے لیے ہے, ناممکن نہیں ہے. تو اللہ سے مانگے کہ اللہ ہمارے بھی ایقان بنا دے, ہمارا بھی یقین بن جائے. وہ یقین پھر یہ بوجھ ختم ہو جائے گا جو آج عام ہے. یہ بڑا مشکل ہے, یہ بڑا مشکل ہے. ہم مشکل کہہ رہے ہیں لیکن جو کوشش کر رہا ہے جس کا آسا کتاب رہا اس سے پوچھو کیا مزے دار زندگی ہے. یہ اللہ والوں نے اس کو دیکھا ہے, انہوں نے اس کا مشاہدہ کیا ہے, اس لیے پورے وسوخ کے ساتھ اس طرح بلا رہے ہیں. اس لیے ایک سلسلہ ہمارا بھی یہاں جاری ہے, ایک طریقہ یہ بھی ہے جو ہم نے اپنے بڑوں سے سیکھا ہے, وہ ذکر قلبی ذکر خفی کی مشق ہے. اس سے بھی دل کے اندر کا یہ ادراک یہ احساس بیدار ہوگا, پھر وہ باتیں محسوس کریں گے جو سن رہے ہیں لیکن ہم جانتے نہیں ہیں, پھر اس کو چکھیں گے. جب دل کا حادثہ بیدار ہوگا اللہ سے مانگے اللہ ہمارے دل کا حادثہ بیدار فرما دے. شریعت مطہرہ 100% قابل عمل ہے, ذوق بیدار ہو جائے. آج کے زمانے میں یہ مشکل نہیں ہے, کسی زمانے میں مشکل نہیں ہے. جس اللہ نے نازل فرمائی ہے وہ قیامت تک آنے والے زمانوں کے لیے بنائی ہے. پھر عرض کر دوں اللہ کا شکر ہے, تھوڑی زندگی میں اللہ نے ہمیں ہر شعبے کے بندے دکھائے ہیں جنہوں نے عمل کر کے دکھا دیا ہے. جی ملنے کے لیے آتے رہتے ہیں ساتھی, الحمدللہ اللہ بھیجتے رہتے ہیں. اس میں فوجی بھی تھے, میجر بھی تھے, ایک کسی کمپنی کے انجینئر تھے. وہ کہنے لگے ہماری تو مجبوریاں ہیں نہیں, اب یہ فوج میں ہیں تو ان کی تو مجبوریاں ہیں نا ان باتوں کو. میں نے کہا اللہ کا شکر ہے فوج کے عہدے اچھے عہدے والوں کو میں جانتا ہوں جو ماشاءاللہ بڑی بہترین زندگی مانی کہانی گزار رہے ہیں اور ذوق بتا رہے ہیں ان کو. ہاں ہمیں ملے اچھے عہدوں پر ہیں, پولیس والے بھی اچھے عہدوں پر آتے ہیں, تھوڑے ہیں لیکن ہیں. تو یہ کہہ دینا کہ اس زمانے میں ممکن نہیں ہے, اللہ قیامت میں ان کو لائیں گے ہمارے سامنے, تو تمہارے وہ زمانے کا بندہ یہ دنیا پھر کے آ رہے ہیں, بچ بچا کے آ رہے ہیں, اللہ کے بندے ہیں. تو یہ ایسے ہی ہمیں ہمارے نفس نے ہمیں جو ہے نا وہ ڈھیلا کیا ہوا کہ نہیں تمہارے لیے ممکن نہیں ہے. ہاں جی, تو اللہ سے مانگے اللہ ہمارے بھی اس احساس کو بیدار فرما دے. اسی احساس کی بیداری کے لیے ایک طریقہ یہ بھی ہے جس کی ہمارے یہاں مشق ہو رہی ہے, وہ ذکر قلبی ذکر خفی ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں, ایک طریقہ یہ بھی ہے, یہی ہے نہیں کہہ رہا, اور بھی ہے. یہ ایک مسئلہ بن جاتا ہے جو بندہ جس میں ہوتا ہے کہتا ہے بھائی یہی ہے باقی سب نہیں 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 الحمدللہ. جو اخلاص کے ساتھ کوشش کرتا ہے اللہ اس کو یہ عطا فرما رہے ہیں الحمدللہ. اللہ کے بندے پوری دنیا کے اندر مختلف جگہوں پر اور قیامت تک رہیں گے. مفتی شفیع صاحب فرمایا کرتے تھے جب تک قرآن رہے گا اللہ والوں کا وجود رہے گا. جی قرآن میں اللہ نے فرما دیا مسلمہ کے ایمان والوں تقویٰ اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ رہو, سچے یہی لوگ ہیں, یہ رہیں گے قیامت تک رہیں گے, نہیں رہیں گے دنیا ختم ہو جائے. یہ ہے کہ ہمیں نہیں, ہم چاہیں تو مل جائیں گے, ہم مانگیں گے تو مل جائیں گے, سچی طلب ہوگی تو اللہ دکھائیں گے. تو ایسی بات نہیں ہے, ہمیں ہمارا ماحول جو پھسلا رہا ہے ہمیں جو ہے ایسا بوجھ کر دیتا ہے کہ نہیں 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 ایسی بات نہیں ہے. ہمت کریں,
اس لیے عرض کی جاتی ہے. تو یہ ذکر قلبی بھی ہے, ایک طریقہ یہ بھی ہے. ہم اس کی تلقین کا ہم نے سیکھا یہ لیکن ہومیوپیتھی طریقہ کا علاج سیکھا تو جدید میڈیکل سائنس کا وہ کیا کرے گا, بتائے گا؟ اس نے سیکھا یہ. جس نے حجامہ سیکھا جامع سیکھا گا, جس نے اینشنٹ ہربل کی سیکھا حکمت کا طریقہ وہ بھی بتائے گا. ہم نے یہ طریقہ سیکھا ہے اس لیے ہم یہاں پہ نفی نہیں کر رہے, اور بھی ہیں, جہاں پہ چاہو کراؤ علاج. تو ایک طریقہ یہ بھی ہے, اس کا حکم بھی ہے. وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآثَارِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. سمجھا جا رہا ہے جس کا مفہوم ہے اپنے رب کو اپنے جی میں یاد کر کے اپنی عاجزی کے ساتھ, اور پکارے بغیر چپکے چپکے, اور صبح بھی یاد کرو شام بھی یاد کرو کثرت سے یاد کرو, غافلین میں سے نہ ہو. تو دل کو غفلت سے بیدار کرنے کا قرآن ایک علاج یہ بھی بتا رہا ہے, جس دل میں چپکے چپکے کثرت سے اللہ کی یاد بسا لو. اللہ فرماتے ہیں فذکرونی اذکرکم, جب تم مجھے یاد کرو گے میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا. ہمارا یاد کرنا اللہ کے نام کے ساتھ ہے, اور اللہ کا یاد کرنا پھر کیا ہے؟ اس کی توجہ, اس کی رحمت کا متوجہ ہونا, یہ ذوقی چیزیں ہیں. تو یہ ایک تصور کی مشق ہے کہ تصور سے دل پر لفظ لکھے اللہ یا لکھا محسوس کریں. بعض مشائق کچھ رنگ بتاتے ہیں, خاص طرح بتاتے ہیں, ہمارے سماعت جس طرح چاہو کر لو, جو رنگ جس کو اچھا لگتا تصور کر لے بس. اور اپنے ارادے سے اپنے تصور سے تکرار کریں, مطلب قسم ربی کا, اللہ فرما رہے ہیں. رب کا اسم جو ہے بڑا متبرک ہے, اسم تو ایک ہی ہے, کیا ہے؟ اللہ, اسم ذات, باقی صفاتی نام ہے. ایک آپ کی ذات ہے جو ساری صفات کو سمئے ہوئے ہے, تو اسم ذات میں ساری صفات کا نور موجود ہے, لفظ اللہ سارے صفات کا. تو اس کو دل کے اندر سنبھالیں, رچا لیں, بسا لیں. اس سے ہوگا کہ جس کا نام لے رہے ہیں, جس کو پکار رہے ہیں, جس کو یاد کر رہے ہیں, اس کا دھیان خیال ہمارے دل و دماغ میں رگ رگ ریشے میں ایسے سما جائے گا, تنہائیوں میں یاد رہے گا, جو ہمیں اس کی ہر اطاعت پر ڈال دے گا, ہر نافرمانی سے روک دے گا. تو اللہ سے مانگے, جو اس سے مقصود ہے دل کے اندر وہ شفافت, وہ لطافت, وہ پاکیزگی, وہ قوت, وہ ہمت اللہ ہمیں عطا فرما دے. اب تھوڑی دیر مشق کر لیتے ہیں اس کے لیے, آنکھیں بند کر کے, ایک وقتی ضرورت ہے, کھلی آنکھوں سے کر سکتے مشق ہو جائے, لیکن چونکہ توجہ عام طور پر ہوتی تو دل کا تصور کر کے اس پر لفظ دیکھیں اللہ, تصور کے قلم سے یا لکھا تصور کریں. اب اپنے ارادے سے تصور سے اب اس مبارک نام کی تکرار کریں, انوار 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 انوار. خوب محبت سے تکرار کریں اور اللہ سے مانگیں, جس سے مقصود ہے اللہ ہمیں اس تک رسائی عطا فرما دے. اب تھوڑی دیر اس کی مشق کر لیں تکرار کے ساتھ. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وأصحاب سيدنا مولانا محمد بأدب كل ذرة مئات ألف ألف مرة. يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وبك المستغاث وأنت المستعان, لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا الى حبك اللهم طهر قلوبنا عن النفاق اللهم طهر قلوبنا من غيرك ونظم قلوبنا بنور معرفتك واليقين اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم ايماننا وسلم اسلامنا وثبت اقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم انا نسالك سعاده الدارين ونعوذ بك من شر مستعاذة منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.